خطابت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 335، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، موقع 29/8/2003، موضوع اس دنیا میں ہماری محنت توحید کے لیے ہونی چاہیے، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله اس دنیا میں ہماری جدوجہد، ہماری محنت، اللہ کی توحید کے لیے ہے، اللہ کی کبریائی اور بزرگی کے لیے ہے، ہمارا کسی سے ناراض ہونا یا ہمارا کسی سے خوش ہو کر ملنا صرف اس عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ جس سے ہم اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جس سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے، انس ہے، دلی لگاؤ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی توحید پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں ایک مومن بھائی، مسلمان موحد بھائی، کسی اپنے دوست کو جو توحید میں اللہ پر ایمان لانے والا تھا، اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ راستے میں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے، کیا تم پر اس کا کوئی احسان ہے جس کو چکانا چاہتے ہو؟ کہا، مجھ پر اس کا کوئی احسان نہیں، میرے ملنے کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ توحید میں میرا شریک ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، میں صرف اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ جواب میں کہتا ہے، پھر خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ محبت اور یہ پیار رنگ لاتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، فقط ذاک طعم الایمان، ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فقط ذاک طعم الایمان، ایسے شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس کی حلاوت، اس کی شیرنی، اس کی مٹھاس اس آدمی نے محسوس کی جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف اللہ کی توحید ہے. کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر, اور کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر. عقیدہ جو نہایت اہمیت کا حامل ہے, ہم مسائل کی وجہ سے کسی کو کافر اور مشرک قرار نہیں دیتے, لیکن جہاں بات عقیدے کی آ جاتی ہے, اللہ قرآن میں واضح کر دیتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے آدم کے بیٹے, تو اتنے گناہ لے کر آ جو پانی کے قطرات سے بڑھ کر ہو, مٹی کے ذرات سے بڑھ کر ہو, میں اس سے زیادہ مفرت لے کر آؤں گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. لیکن اگر تیرے گناہوں میں شرک جیسی بیماری موجود ہوئی, چاہے اس کی مقدار ایک رتی کے برابر بھی ہوئی, اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک, اللہ اس گناہ کو کسی کو بھی معاف نہیں کرے. امت کی تعلیم کے لیے فرمایا, چاہے گناہ کرنے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو, ایک نبی نہیں, اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا ولو اشرکوا لحبک عنہم ما کانوا یعملون, اگر یہ 18 انبیاء بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے, میں ان کی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتا, ختم کر دیتا. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, میں تیرے عمل بھی برباد کر دوں گا اور تجھے بھی کوئی درجہ اور مقام نہ ملے گا. یہی عقیدے کی جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اور صحابہ اپنی زندگی میں لڑتے رہے. آپ ایک شادی کے موقع پر گئے, انصار کی بچیاں, چھوٹی بچیاں شادی کے موقع پر گیت گا رہی تھی. وہ فحش اور بیہودہ گیت نہیں جو ہمارے ہاں لچر گیت چلتے ہیں, وہ گیت گاتی تھی. جنگوں کے تذکرے ہوتے تھے, شہداء کا تذکرہ ہوتا تھا, قبائل کی گفتگو ہوتی تھی. کوئی اس سے یہ دلیل نہ پکڑے کہ شادی کے موقع پر گانا گانا جائز ہے. ایک لڑکی کہنے لگی فینا نبی یا نم معافی قدم, ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کم کی بات جانتا. کہنے والی ایک چھوٹی سی لڑکی, اور سننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لڑکی نے کہا, ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی موت جانتا ہے, ہمیں بتلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے منہ سے یہ غلط عقیدہ برداشت نہ کر سکے, فرمانے لگے یہ نہ کہہ کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی موت جانتا ہے, کل کی بات جاننے والا صرف اللہ. جہاں بڑے بڑے مولوی وہ خرافات بکتے ہیں, مذہب کے نام پر وہ کل بکتے ہیں, وہ بکواس ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ چاہے اس کی زد نبی پر ہو, چاہے اس کا حملہ اللہ کی نام پر ہو, چاہے دین اسلام پر ہو, اس نے وہ بات کہہ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہ بات کہہ دی, ما شاء اللہ و ما شاء رسول, جو اللہ اس کا رسول چاہے وہی ہوتا. جیسے ہمارے ہاں اللہ نبی وارث, گاڑیوں پر مکانات پر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث, جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے یہ بات سنی, آپ فرمانے لگے اجالتنی للہ ودن, اے یہ جملہ کہنے والے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے وہی ہوتا ہے, اجالتنی للہ ودن, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریف بنا دیا ہے, قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ بات کہہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی، فقال، آ کر کہنے لگا، جو ہے دل الفس بجا العیال و حلقت الانبال، اے اللہ کے نبی ہم فاقے مر گئے، ہمارے جانور مر گئے، ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئی، قحط کا زمانہ ہے، اے اللہ کے نبی فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیے، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. ساتھ ساتھ کہنے لگا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُهُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں. اے اللہ کے نبی اللہ سے بارش کی دعا کیجیے، ہم یہ سفارش اللہ کے سامنے لے کر جاتے ہیں لیکن ہماری سفارش آپ کریں گے، ہم آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو تو کہہ رہا ہے، اللہ پاک ہے جو تو کہہ رہا ہے، اللہ پاک ہے جو تو کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اتنی مرتبہ کہے فما زال یسبح حتی عرف ذلك فی وجوہ الصحابۃ فی وجوہ اصحابہ، اللہ کے نبی نے سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی بیان اتنی مرتبہ کی کہ صحابہ کے چہروں پر اس کے اثرات دیکھے گئے، کہ صحابہ بھی اس بات کو ناپسند کرنے لگے کہ کاش وہ آنے والا یہ بات نہ کہتا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو اللہ کے ہاتھ سے فارسی اور اللہ کو آپ کے ہاتھ سے فارسی بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ثم قال راحق، آپ نے فرمایا تو برباد ہو جائے، اللہ لا یستشفع باللہ علی احد، یہ بات یاد رکھ لے، یہ نوٹ کر لے، اس کو اپنا عقیدہ بنا لے، اللہ کسی کے ہاں سفارشی نہیں بنتا، بندہ اللہ کے ہاں سفارشی بن کے جاتا. شان اللہ اعظم من ذلک، اللہ کی شان بہت بلند ہے، جو تو معاملہ کر رہا ہے اس معاملے کی نسبت اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ بہت اونچا ہے، اللہ مخلوق کے سامنے آ کر اس قسم کی بات کرے. پھر فرمایا واہ جا اور تیری بربادی ہو، اتدری من نہ ہو، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. فرمایا ان عرشہ علی سماواتہ، اللہ کا عرش اس کے سات آسمانوں کے اوپر ایسا ہے، یعنی اس عرش نے ساتوں کے ساتوں آسمانوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا، وسیع کرسی اس سماوات و الارض، اللہ کے عرش نے گھیر رکھا ہے زمین اور آسمان کو، اور تو اتنے عظیم رب کو نو ہاتھ سے فارسی بنا کر لاتا. یہ ہے وہ عقیدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بتلاتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی نہج پر چلتے رہے. آج لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ ہمیشہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، آپ توحید اور شرک کی بات کرتے ہیں، سنت اور بدعت کی بات کرتے ہیں، ہاتھ ذرا نرم رکھیں، لوگوں کو ملائیں، لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں. دین اور عقیدے کی بنیاد پر اگر کوئی بھاگتا ہے بھاگے، اللہ کے نبی ابو جہل کو سمجھاتے رہے، ابو جہل نہ مانا،
نبی جیسی میٹھی زبان، نبی جیسا طرز کلام. ایک صحابی بیان کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوا، کسی کو چھینک آئی، اس نے جواب میں کہہ دیا یہ ہم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پہلے نماز کے بارے میں صحابہ نماز کے دوران ایک دوسرے سے سوالات کر لیا کرتے تھے، کتنی رکعتیں ہو گئی، کتنی رکعتیں باقی ہیں، وہ سامان کہاں رکھا ہے، وہ جواب دے دیا کرتا تھا. اب تاکہ اللہ تعالیٰ نے قوم اللہ قانتین یہ حکم اتار دیا کہ نماز میں باہر کی کوئی گفتگو نہیں. اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اپنے گناہوں کی معافی، یہ معاملات نماز کے دوران ہو سکتے ہیں، آپس میں گفتگو حرام ہے. لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا تمہاری بربادی ہو، کیا ہو گیا ہے، تم جو مجھے ایسے بھول بھول کر دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں. حتیٰ کہ صحابہ نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اس کو خاموش کرنے کے لیے، وہ بھی چپ ہو گیا. سلام پھیر لیا اللہ کے نبی نے. سلام پھیرنے کے بعد صحابی بیان کرتا ہے، ما ضربنی ولا زجرنی، اللہ کے نبی نے مجھے مارا بھی نہیں، مجھے ڈالنا بھی نہیں. ایسا اخلاق صحابی غلطی کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، مارتے نہیں ہیں. صحابی بیان کرتا ہے، نہ مجھے گالی دی، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ مجھے مارا، بلکہ فرمایا یہ نماز ہے اور نماز کے دوران باہر کی گفتگو حرام. ایک دیہاتی آ گیا مسجد نبوی میں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے. صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے کہ اس کو پکڑے، اس کو مارے، مسجد میں پیشاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، اگر تم اس کو پکڑو گے یہ اپنے کپڑے ناپاک کرے گا، تمہارے کپڑے ناپاک کرے گا، پیشاب کو روکے گا، اس کو کوئی بیماری لگ جائے گی. فرمایا نا اس کو پیشاب کرنے دے دو. جب پیشاب کر لیا، اس کو سمجھایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب کرنا جائز نہیں. اپنے صحابہ سے کہنے لگے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، اس کا پیشاب زمین میں جذب ہو جائے گا، زمین پاک ہو جائے گی. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی آپ کا خلق بہت اونچا. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ بدخو ہوتے، بد سلام ہوتے، کون بھی شخص آپ کے قریب نہ آتا، لیکن ہوتا یہ ہے جو ایک مرتبہ آتا ہے اٹھ کر جاتا ہی. ایک سردار کو پکڑ کر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا. ایک دن سوال کیا کیا خیال ہے، کہا تیرا شہر برا شہر، تیرا چہرہ برا چہرہ، مجھے چھوڑ دے، اگر چھوڑ دے گا تیرا احسان مانوں گا، اگر تو مجھے قتل کرے گا میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. آپ نے دوسرے دن اس سے یہی سوال کیا، اس کا یہی جواب. تیسرے دن آپ نے یہی سوال کیا، اس کا یہی جواب. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دیا گیا. باہر باغ میں کہیں پانی، چشمے کا پانی تھا، وہاں گیا غسل کرنے کے بعد واپس آ گیا. کہنے لگے ارے ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، ہم نے تجھے آزاد کر دیا تھا، اور دشمن کی قید سے آزاد ہو کر انسان اپنے گھر جاتا ہے، اور تو واپس کیوں آ گیا؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس میں زمین پر آپ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں. جو اخلاق آپ کا، آپ کے صحابہ کا، جہاں آپس میں محبت، رات کی تاریکی میں سے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی, آپ فرمانے لگے عائشہ یہ اپنی قوم کا برا شخص ہے. آ کر بیٹھا, اللہ کے نبی نے اس کو عزت دی, مقام دیا, جو جس کا مقام ہوتا تھا اللہ کے نبی اس کو وہی مقام عطا فرما دے, جو سینئر ہے اس کو سینئر کی جگہ پر, جو جونیئر ہے اس کو جونیئر کی جگہ پر. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کچھ سینئر صحابہ لیٹ آئے, مجلس گرم ہو چکی تھی, لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پکڑ لی تھی, بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, وہ کھڑے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کی طرف پھینک کر کہا کہ لوگ یہ میری چادر زمین پر بچھا لو اور اس پر بیٹھ جاؤ. صحابہ نے وہ چادر پکڑی, اس کو چھونا, نبی کی چادر کو چھوم کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری یہ ضرورت کہ آپ کی چادر نیچے بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آدمی کے جانے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے نبی, آپ تو کہہ رہے تھے یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے اور آپ نے اس کو اتنی عزت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تو نے مجھے کبھی اخلاق کب پایا ہے, ایسے ان کے اخلاق مانا کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے, لیکن وہ ابھی چاند کے پیچھے ہے, دین کو سچا مانتا ہے نہیں مان رہا, ابھی چاند کے پیچھے ہے اس کو سمجھاتے ہیں نہیں مانتا, ابھی لہب کو سمجھاتے ہیں نہیں مانتا, اس کو شہروں کو سمجھاتے ہیں نہیں مانتا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک آگ جلانے والے نے آگ جلائی, پتنگے اس آگ پر روشنی پر آئے, وہ بندہ ان پتنگوں کو آگ سے بچانا چاہتا ہے لیکن پتنگے اس کو محلوب کر کے آگ میں گرتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو کر تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں, لیکن تم مجھ کو محلوب کر کے غالب ہو کر جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہیں. نبی کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ کا باخ النفس کا آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوں. فرمایا آپ ان پر نگران نہیں, آپ کے ذمے پہنچانا ہے, اگر ہم نے منوانا ہوتا ہم آسمان سے ایسی نشانی بھیجتے کہ ان کی گردنیں چھوٹ جاتی, یہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے, لیکن ہم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنوانا. لوگوں کا خیال یہ ہے مل جل کر رہو, کسی کو برا بھلا نہ کہو, کوئی شرک کرتا ہے کرنے دو, کوئی بدعت کرتا ہے کرنے دو, کوئی خرافات پر چلتا ہے چلنے دو, جو کرو توڑ نہ کرو ملاؤ, کس کو ایک مشرق اور مواحد کو, ایک سنت پر چلنے والے کو اور ایک بدعت پر چلنے والے کو, ایک بے حیا کو ششرم کو اور حیادار اور بے جانم کو, ان سب چھوڑ آپس میں ملا دیا جائے. عقیدہ کی بنیاد پر کوئی مصلحت نہیں, کوئی کسی کے ساتھ کچھ لے کر کچھ دے کر ایک ایسا دین اکبر بنانا یہ خلاف شریعت ہے, اسلام اس کی قدم جانب نہیں دیتا. توحید توحید ہے, شرک کی ملاوٹ نہیں, سنت سنت ہے, بدعت کی ملاوٹ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے میں بیت المقدس ہوئی ایک درخت کے نیچے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے بھیج دیا گیا. کہ جاؤ مشرکین مکہ سے سنو کی شہادت طے کر کے آؤ. پیغام لے گئے, پیغام پہنچانے کے بعد ان کے ساتھی مکے والے کہنے لگے, عثمان مکے تو آ ہی گیا ہے, لوگ ابھی باہر ہیں انتظار میں ہیں کہ اگر صبح ہو جاتی ہے ہمیں مکے میں داخلے کی اجازت ملتی ہے, ہم بیت اللہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں. اور عثمان تو مکے میں داخل ہو گیا ہے, چل بیت اللہ کا طواف ہی کر لے. حضرت عثمان کہنے لگے, کمبختو, میرے آقا کو تم نے حدیبیہ کے مقام پر روک رکھا ہے اور مجھ کو یہ کہتے ہو کہ میں طواف کر لوں, میرا نبی بغیر طواف کے واپس چلا جائے, تم اسے عمرہ نہ کرنے دو اور تم مجھے یہ آفر دو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. بڑا غصہ ہوا کہ دیکھو ہم اس کو اجازت بھی دے رہے ہیں اور اس کے دل میں پھر بھی اپنے آقا کی اتنی محبت. روک لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, افواہ ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, ایک صحابی نے اس کی ٹہنیاں پکڑ کر اونچا کیا, حضرت عمر نے نبی کے ہاتھ کو پکڑا, صحابہ نے آ کر نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی, کس بات کی, جب تک جسم میں جان ہے خون کا آخری قطرے بہانے تک ہم دشمنوں سے لڑیں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے, ہم میں سے کوئی پلٹ کر واپس گھر نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ کیا, فرمایا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے اللہ کے نبی جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے, اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, جہاں ان کے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. پھر فرمایا, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے, ان مومنوں سے, اس یبایعونک کا تحت الشجرہ, جو اس درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اس درخت کا تذکرہ قرآن میں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. بعض لوگ اس درخت کو متبرک جان کر اس کے نیچے نفل پڑنے لگ گئے, بیماری ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو. وہاں جدے نے حکومت نے مختلف چوراہوں پر کہیں کشتیاں, کہیں فٹ بال, کہیں سائیکل, ایک آدمی اپنی ماں کو لے گیا, وہ جہاں جائے یہ غار حرا ہے دو نفل یہاں بھی پڑ لیں, یہ غار سور ہے دو نفل یہاں بھی پڑ لیں, یہ فلاں جگہ ہے دو نفل یہاں بھی پڑ لیں, یہ نبی کا گھر ہے دو نفل یہاں بھی پڑ لیں, جہاں جائے دو نفل پڑ لیں. اور حکومت نے تو وہ سائیکل بہت سارا بنا کر ویسے ہی چوک کے نام پر مشہور کرنے کے لیے رکھا ہوا. وہ لڑکا اپنی ماں کو لے کر گیا, ماں پوچھنے لگی یہ کیا ہے, بیٹا بھی کر رہے ہیں, کہنے لگا ماں یہ بابا آدم کا سائیکل ہے, یہاں بھی دو نفل پڑ لے, اس نے وہاں بھی پڑ لی. حضرت عمر کے زمانے میں اس درخت کو متبرک جان کر لوگوں نے اس کے نیچے نفل پڑھنا شروع کر دیے. اب کیا حرج تھا, اللہ کی عبادت تھی, اللہ کے ساتھ گفتگو تھی, قرآن کی تلاوت تھی. حضرت عمر کو پتا لگا, حضرت عمر نے اس درخت کو چلو سمیت نکلوا کر پھینک دیا اور کہا, آج تم اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہو, کل کو اس درخت کی پوجا کی جائے گی. جیسا کہ آپ نے بھی ہوا محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں، عورتیں درخت کے پاس جاتی ہمیں بیٹا دے دے، جیسے ہمارے پاکستان میں کسی قبر پہ چلے جائے درخت کے ساتھ کالے پیلے نیلے کپڑے لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. بڑی رام کے دربار پر چلے جائے اس کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر ہے، وہاں تالے ہی تالے لگے ہوئے، پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا جو بھی آتا ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ پیر کی قبر پر لگی ہوئی جالیوں پر تالا لگا کر کہتا ہے اے پیر مجھ کو بیٹا دے دے تو تیری قبر سے تالا کھولوں گا ورنہ تالا لگا رہے. اب ہم چاہے اشتراک کر لو، اتحاد کر لو، مل جل کر رہو، توحید کی بات نہ کرو، مجلس عمل بنا لو، چیزوں کا مربع اکٹھا کر لو، توحید کے مقابلے میں، توحید کے بارے میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. اللہ کی توحید اونچی رہے ساری دنیا گر جائے، ساری دنیا مر جائے مٹ جائے، لیکن اللہ کی توحید پر رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور اثر بھی جو اس سے پہلے بھی آپ سن چکے، آپ حضرت اسود کو مخاطب کر کے، مخاطب لوگوں کو سنانے کے لیے مخاطب حضرت اسود سے ہوتے اور کہتے اے حضرت اسود میں جانتا ہوں ان کا کہنا حضر پتھر ہے تو پتھر، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، چومتا جس لیے ہوں اس لیے چومتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا، اور اگر اپنے آقا کو تجھے چومتے نہ دیکھتا کبھی نہ چومتا. یہ توحید کے بارے میں حمیت صحابہ میں نبی میں موجود تھی، اور یہاں قصے کہانیوں سے اللہ پر حرف آئے، اللہ کی عزت خاک میں ملے، اللہ کی توحید ملے، لیکن مولوی کا قصہ پیر کی کرامت باقی ہے. احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجاہدین سے تھے، جو مجذوب پاگل دیوانے من گھڑ پھرتے ہیں. کہا میرا سردار میرا پیر موسیٰ سہاگ وہ مجاہدین میں سے تھے، مجذوب تھے. احمد آباد میں ان کا مزار ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وضع قطع رکھتے تھے، زنانہ لباس پہنتے تھے، چوڑیاں پہنی ہوئی، ہونٹوں پر سرخی لگائی ہوئی، میک اپ کیا ہوا. ایک مرتبہ قحط شدید پڑا، بادشاہ قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. یہ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. جب لوگوں کی آہداری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا نی بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لے لیجیے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. یہودیوں نے عیسائیوں نے جب اللہ کی اولاد ثابت کی، اللہ نے قرآن میں آیات اتاری فرمایا یہ بدبخت اللہ کی اولاد بناتے ہیں، ان کے اس قول کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان ان پر گر جائے، زمین پھٹ جائے کہ یہ اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں. اور آج کا یہ بدعتی اللہ کی بیوی بناتا ہے اپنے آپ کو کہ یا تو آسمان سے بارش نازل کر دیجئے یا یہ چوڑیاں میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ تیرا سہاگ ہے، میں تیری بیوی ہوں، اس پتھر کو دوسرے ہاتھ کی طرف مار کر کہتا ہے یا چوڑیاں توڑتا ہوں یا آسمان سے نہیں برسا دے تیرا سہاگ ختم کرتا ہوں. یہ کہنے کی دیر تھی کہ آسمان سے کھٹائیں اٹھی اور موسلا دار نہیں برسا اور دل پھل کر دی.
یہی شخص اس کا دوسرا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز جمعے کے وقت بازار میں چل رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کو جا رہا مسجد کو جاتے ہوئے دیکھا، وہ قاضی صاحب آئے اور ان کو دیکھ کر امر بالمعروف کیا اور کہا یہ وضع مردوں کے لیے حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار اور مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو صاف ہو لیے۔ خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، جو کبھی نہیں مرے گا، اور یہ مجھے دیوا کیے جا رہے، حی لا یموت کہ جس کو موت نہیں ہے وہ کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ بدبخت اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا خاوند ہے جو مرے گا نہیں، اور یہ مجھ سے چوڑیوں دیر اور سنانا لباس اتار کر مجھ سے جنات پڑھانا چاہتے ہیں، مجھے مردانہ شکل و صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہنے کے بعد وہی لال رنگ کا لباس تھا، وہی وضع کتا تھی، اور بچی سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں توحید کی اتنی حفاظت کرے، بچیوں کو سمجھائے، دیہاتیوں کو سمجھائے کہ اللہ کی توحید بڑی بلند ہے، اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں، اور یہاں مولوی کتابیں لکھ کے کس سے کہانیاں بیان کر کے اور فرماتے ہیں یہ بزرگ ہے۔ میرے بھائیو سوچو، اللہ کی توحید کتنی بگڑ گئی، اللہ کی توحید کو لوگوں نے کتنا ذلیل کر دیا، کوئی بیٹا بن گیا، عیسائیوں نے مریم کو بیوی بنا دیا، یہاں موسیٰ سہاگ لڑکا ہو کر مرد ہو کر یہ اللہ کی بیوی بن کر ایک نیا روپ دھار رہا، اور ہم شریف ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، خطیب آئے خطبہ دے لوگوں کو تبلیغ کرے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے دن میں کوئی ڈیوٹی نہیں، اللہ کے لیے اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرو، لا الہ الا اللہ پر کاملی ایمان لے کر آؤ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور جہاں اللہ کی توحید کو خطرہ ہو، اللہ کی توحید کو مٹایا جا رہا ہو، وہاں کھڑا ہو جاؤ، مجاہد بن کر حالات کا مقابلہ کرو، برادری کا مقابلہ کرو، باپ کا مقابلہ کرو، بیٹوں کا مقابلہ کرو، بیوی کا مقابلہ کرو، بادشاہ سے ٹکر کھاؤ، بادشاہ کے خلاف بات کہو، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور کہو لا الہ الا اللہ، جیئیں گے تو رب کی توحید کے لیے، موت آئے گی تو رب کی توحید کے لیے، رب کی توحید کے لیے ہم کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ عقیدہ بناؤ گے رب قیامت کے دن راضی ہو جائے گا، اپنے غضب سے آپ کو بچا کر اپنی جنت میں داخل کر دے گا، نعمتیں آپ کے آگے بچھا دی جائیں گی، اور اگر رب کی توحید کے لیے کھڑے نہ ہو گے، اس کو نہ پھیلاؤ گے اپنے گھروں میں، اپنی برادری میں، اپنے معاشرے میں، اللہ کی توحید کو بلند نہ کرو گے، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے اور اپنی جنت میں داخل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محمد زکریا صاحب کی بیوی بیمار ہیں، گھریلو پریشانیاں بھی ہیں، ان کے لیے رزق حلال کی برکت اور بیوی کی
شفا کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک بے روزگار بندہ، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حلال روزگار عطا فرمائیں اور ہدایت اور استقامت نصیب فرمائیں. ہمارے ساتھی قاری بخت جہاں اپنے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے. جمعے کی دوسری اذان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی. حضرت عثمان کا مقام، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا اتنے بڑے صحابی اگر یہ بدعت کرتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو انہوں نے اذان دلوائی، اس وقت مدینہ تجارتی معاملات بڑھ گئے تھے، مدینے کی مارکیٹ اور آبادی دور دور تک پھیل گئی تھی. حضرت عثمان نے ایک اذان بازار میں رکھ دی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اب جمعے کا وقت قریب ہے، دکان بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں اور مسجد کی طرف چلیں. دوسری اذان جیسا کہ نبی کے زمانے میں ہوتی تھی، وہ مسجد میں ہی ہوتی رہی. اگر اس کسی کو اس سنت کا شوق ہے، حضرت عثمان نے بدعت نہیں کی، اگر کسی کو اس سنت کا شوق ہے تو بازار میں ایک اذان دے لیا کرے. مسجد میں نبی کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. ہر ایک کے پاس گھڑی ہے، کہ سب کو پتا ہے کتنے بجے جمعہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے دو اذانوں کی ضرورت نہیں. وہ ایک ضرورت کے تحت حضرت عثمان نے کی تھی. کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کسی عالم کا ہاتھ یا کسی اور آدمی کا ہاتھ یا پاؤں چوما جا سکتا ہے؟ نبی کے زمانے میں بعض یہودی آئے اور انہوں نے آ کر نبی کے ہاتھ چونے، پاؤں چونے، تو آپ نے انہیں منع نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور پوچھا کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کہتے نہیں، مانتے تو آپ کو نبی ہے کہ آپ سچے ہیں، لیکن آپ کا کلمہ نہیں ہم پڑھ سکتے. اس لیے ہاتھ پاؤں کسی عالم کا چومنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسی صورت نہ بن جائے کہ جس سے سجدے کی مشابہت ہوتی ہو، جو لوگوں کو پتہ لگے آپ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں اور لوگ سمجھے کہ سجدہ کر رہے ہیں. جمعے کی کل کتنی رکعات ہیں؟ فرائض سے پہلے، فرضوں سے پہلے چار پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، یا جتنی آپ کو توفیق ملے. اور جمعے کے بعد اللہ کے نبی اگر مسجد میں پڑھتے تو چار اور گھر میں پڑھتے تو دو. میں خود اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں، گھر والے میرے جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ اہل حدیث نہیں، گھر والے مجھے مجبور کر رہے ہیں، وہ کیونکہ وہ میری قریبی رشتہ دار ہے، کہ میں کیا کروں. اگر آپ تو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ کی تبلیغ سے راہ راست پر آ جائے گی، بدعات شرک کو چھوڑ کر توحید و سنت کو اپنا لے گی، تو آپ اپنے والدین کی بات مان لیجئے. اور اگر آپ کو پتا ہے اس کی طبیعت ایسی سخت ہے کہ وہ ماننے والی نہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ایسی عورت سے نکاح کریں جو کل کو آپ کے گھر آ کر شرک کرے، آپ کی اولاد پیدا ہو وہ اس کو غلط راستے پر چلائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ والدین کی یہ بات نہ مانگے، اس کا کوئی گناہ نہیں. بازو اوپر کر کے نماز ہو جاتی ہے، یعنی آستین. اللہ کے نبی نے کپڑا سمیٹ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس لیے بازو نیچے کر کے نماز پڑھنی چاہیے. ایک مرتبہ حضور حضرت ابوبکر حضرت عثمان غنی پہاڑ پر چڑھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، یہ حدیث واضح کرے. ہاں یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا اے پہاڑ تھم جاؤ، کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کتاب کا نام بتلائے. مجھے نہیں پتا کس نے بتلایا، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر اس قسم کے سوال پوچھیں. یہ سوال کا ڈھیر لگا لیتے ہیں آپ لوگ. جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد آ کر سوال پوچھ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہاں سوال پوچھ لے. پونے گھنٹے کا یہ خطبہ ہوتا ہے، اس میں آپ 25-30-40 سوال بھیج دیں، پورا گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں. جو آدمی شرماتا ہے چلو وہ تو چیز پر لکھ کر بھیج دے، ایک آدھ سوال، دو چار سوال ہوں، اور یہ روٹین بنانا کہ بے شک موقع مل جائے اس میں ٹائم آپ کا لگ جائے گا, پانچ منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑ جائے گا کہ سوال کی باری آئے گی, آپ کو جواب ملے گا. لیکن اس طریقے سے زیادہ سوال بھیجنا یہ تمام لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے. اس لیے جو سوال ہے وہ نہایت ضروری سوال بھیجا کریں, اور جو آدمی سوال خود اکیلا پوچھنا چاہے وہ خود آ کر پوچھ لیں. ان اللہ یا رب العدل والاحسان وائقاعد القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
حافظ سید طیب الرحمان شاہ صاحب, تربیتی اجتماع کیسٹ نمبر 52, دامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی, مورخہ 22/8/2003. موضوع, ہر عمل سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. رابطے کے لیے شفیق الرحمان, فون نمبر 5533679 راولپنڈی.
لم يلد ولم يولد نالك كفوا احد دو جهان واليا. لا اله الا الله دیو عین گواہی. لا کل ملکان دا بادشاہ تو سب تے تیری شاہی. کل ملکان دا بادشاہ تو سب تے تیری شاہی. باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا. باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا. قل ہو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچ شان والیا. لم یلد ولم یولد نالک کفوا احد دو جہان والیا. اول آخر ظاہر باطن تو رحیم کریم. اول آخر ظاہر باطن تو رحیم کریم. خالق مالک رازق داتا تیری شان عظیم. خالق مالک رازق داتا تیری شان عظیم. اے سارا جہان اللہ تیرا مہمان تو ہے دین والا. اے سارا جہان اللہ تیرا مہمان تو ہے دین والا. قل ہو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچ شان والیا. لم یلد ولم یولد نالک کفوا احد دو جہان والیا. بے پرواہی تیری مولا تو کرے جو چاہے. بے پرواہی تیری مولا تو کرے جو چاہے. بادشاہ تخت لا کے در درد بھیک منگانے. بادشاہ تخت لا کے در درد بھیک منگانے. کوئی روٹی تو تنگ کوئی مامے موجا سنگ تمہیں دین والیا. کوئی روٹی تو تنگ کوئی مامے موجا سنگ تمہیں دین والیا. قل ہو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچ شان والیا. لم یلد ولم یولد نالک کفوا احد دو جہان والیا. قل ہو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچ شان والیا. لم یلد ولم یولد نالک کفوا احد دو جہان والیا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے آج ہمیں اپنی کتاب کو سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا. اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسی مجلس کو جمع کرنے کے لیے، افراد کو بلانے کے لیے اور اللہ کا دین کو سنانے کے لیے ہمیں اللہ نے توفیق دی. اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ آپ جیسے جوان اور آپ جیسے بزرگ اپنی اپنی مستیوں میں اور اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کی بغاوت کر رہے ہوں گے. جو وقت اس کو غنیمت جانیے. اگر ہمارا ذہن یہ ہے کہ یہ وقت اللہ کے ہاں کوئی اجر کی صورت بن جائے تو پھر ذہن میں یہ بات رکھیے کہ ہم خالص اللہ کے دین کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے. اور اگر ذہنی عیاشی ہے کہ مختلف علماء کو سنا جائے اور اپنا ٹیسٹ کو تبدیل کیا جائے اور پھر باہر جا کر آپ اس لیے تجزیے کیے جائیں کہ فلاں عالم اور فلاں کی گفتگو بڑی اعلیٰ تھی، فلاں کا انداز ایسا تھا، فلاں کی ترنم بہت تھی، تو یہ وقت بھی اللہ کے لیے ہم نے برباد کر دیا. یہ وقت ہمارے لیے عذاب کی صورت بن جائے کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کی دین کا علم حاصل کرنے یا سمجھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک ذہنی تفکر اور ذہنی عیاشی کے لیے. سب سے پہلے اپنے اس ذہن کو خالص کیجیے، ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ جو سن رہا ہو اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. سنا آپ نے سینکڑوں مرتبہ ہے، پتا نہیں کس عالم کی کون سی بات اور کس موقع پر آپ کے ذہن میں آ جائے اور وہی بات ہدایت کا رستہ بن جائے. اس لیے ہر عمل سے پہلے اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ہر عمل سے پہلے اخلاص اتنا چوٹی کا ہو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے وقت آدمی اگر کسی شور کرنے والے کو یہ کہے کہ خاموش ہو جا، چپ رہے، حالانکہ وہ تقریر سن رہا تھا، تقریر کر رہا تھا اور بڑا اپنے ذہن کو اس نے حاضر کیا ہوا تھا. ساتھ والے نے کچھ گفتگو کی تو اس نے تنگی محسوس کی. تنگی جو محسوس کی اس نے اس کو کہا کہ خاموش ہو جا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس نے بھی اپنا جمعہ ضائع کر دیا. حالانکہ اس نے اس کو کوئی غلط بات تو نہیں کہی, کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ خدیجہ کی بات کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. شرارت صاحب والے نے کی, ذہن نے, شیطان نے اس کے ذہن کو خراب کیا اور اس کو اپنی اس تقریر کو سننے میں تنگی ہوئی. یہ بھی پیغمبر کی سنت کے خلاف. ایسے ذہن کو لے کر بیٹھیے جو کوئی جو مرضی کرتا رہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جلسوں کے اندر ایک آدمی پیچھے دیکھے تو سارے پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں, بولے ان کا ذہن حاضر نہیں. ایک شرارت کرتا ہے تو سارے اس طرح متوجہ ہوتے ہیں. یہ جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک عالم تقریر کر رہا ہے, ادھر سے کوئی بڑے علامہ محمد صاحب آ جائیں تو پھر اس کے چیلے اور اس کے حواری اس کا نعرہ لگاتے ہوئے جلسے میں داخل ہوتے ہیں, فلاں صاحب زندہ باد, فلاں صاحب فلاں باد. گویا اللہ کی کتاب کو جو عالم سنا رہا ہے اور پیغمبر کی حدیث کو پڑھا رہا ہے ان کے ذہن میں اس کتاب و سنت کی وہ عزت نہیں جو عالم کی عزت. مظاہرے کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ خاموشی سے آئے اور آ کر بیٹھ جائیں اور اپنے ذہن کو حاضر کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے توفیق دی حکمت چیز میں بیٹھنے کی اور کتاب کو سننے کی تو اللہ میرے ذہن پر اور دل پر جو زنگ لگے ہوا ہے اے اللہ تو اس کو صاف کر. پھر یہ وقت, یہ ٹائم, یہ بیٹھنا اور یہ سننا اور یہ سنانا یہ اللہ سے ہر پہاڑ کی طرح آپ کی نیکی بن جائے گی. عام بیماری میں چلتی فلاں نے بلایا ہے چلو چلو سننا ہی نہیں تو باہر گیٹ پر ادھر ادھر پھر کر حاضری تو لگائیں گے کہ میں بھی آیا ہوں میں بھی آ گیا ہوں. میرے بھائیوں ہر عمل سے پہلے اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اخلاص نہیں ہے عمل پہاڑ جیسے ہو سب کے سب دیکھا دنیا میں کتنی عزت اور جداہت حاصل کر رہے ہو خود سوچ لیجیے کتنی عزت اور جداہت مل جائے گی. آخر ایک وقت ہے کہ اس دنیا سے ہم نے جانا, یہ جھوٹی جداہت, یہ جھوٹی سیاست, اس سے اپنے ذہن کو خالی کر دیجیے. ہر عمل کو اللہ کے لیے دیجیے اور پھر اللہ سے رضا لیجیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جلال و قدر فرمایا ان کو کہ میں تم سے کوئی چندے کو نہیں مانگتا, میں نے یہ کام, یہ ذمہ داری, یہ توحید کی دعوت, یہ اسلام کو پھیلانا, یہ کسی دنیا کی مقصد کے لیے نہیں. میرا مقصد یہ ہے لا سالک علیہ اجرا ان اجری الا ربا, میں نے اس کام کا بدلہ اللہ سے لے رہا ہوں. اس لیے عمل کے اندر اخلاص پیدا کیجیے اور آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. یہ جو کتاب تیار ہو رہی ہے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں یہ ایک دن بند ہو جاؤں پھر نہ کوئی اس میں نیکی داخل ہوگی, نہ کوئی شراب داخل ہوگا, نہ کوئی عمل داخل ہوگا, فیصلہ ہو جائے. اس دنیا سے متاع سمجھیے, کل متاع دنیا قلیل, انتہائی چھوڑی. آپ کی عمر, میری عمر جو ہم گوا چکے ہیں, کوئی یاد ہے کہ کتنی تھی, کتنے کام بغیر اخلاص کے ہم کر گئے, کتنے کام ہم دکھاوے کے لیے کر گئے. کہ مسجد کا امیر جو ہے, مسجد کی انتظامیہ کمیٹی جو ہے, ہمارے استاد محترم جو ہے, وہ دیکھے گئے کہ فلاں تان رہی بڑی محنت کر رہا, ذہن کے اندر یہ خیال کہ اللہ کی رضا نہیں, رضا اس استاد محترم کی, اللہ کی خوشنودی نہیں, خوشنودی اس مال جمع کرنے والے کی ہے جس کو میں مال دے رہا ہوں. اور یہ سب سے بڑا عذاب, اس دنیا کو انتہائی قلیل سمجھیے اور ایسے زندگی گزاریے کہ کوئی جانتا ہی نہ ہو کہ کون یہ کام کر رہا ہے, کون یہ دے رہا ہے. جب کام ہو جائے تو پتہ لگے فلاں آدمی کر دیا, وہ چلا ہی گیا دنیا, دنیا سے جانے کے بعد تذکرے ہو تو ٹھیک, اور دنیا کے اندر تذکرے ہو دل راضی ہو تو یاد کیجیے کہ پیغمبر کی شریعت میں اپنے شخص کے عمل کا اللہ سے آپ نظر میں, ہماری جو متا ہے وہ دنیا, کتنا سوال ہو گئے, کتنا سال ہو گئے, کتنا گیا چل رہے, اور کسی نے کیا خوب کہا کہ اتنا جمع کر لیا ہے کہ کھا نہیں سکو گے, اتنے ہوں